میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ اس دور کے ممتاز عالم دین مفتی محمد تقی عثمانی صاحب ٹیلی فون لائن پہ. مفتی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام
و رحمۃ اللہ. مفتی صاحب، یہ حج کے بارے میں میں چاہوں گا آپ سے کچھ بنیادی سے سوال کروں. یہ جو حج ہے یہ تو اسلام سے پہلے بھی موجود تھا، مشرکین حج کیا کرتے تھے، حاجی آیا کرتے تھے ہر طرف سے. تو اسلامی حج میں اور غیر اسلامی حج جو پہلے تھا اس میں کیا فرق ہے بنیادی؟
بنیادی فرق یہ ہے، سب سے پہلا تو یہ کہ وہ جو حج کرتے تھے وہ اپنے بتوں کی ساتھ ساتھ عبادت بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ حج بھی کرتے تھے. تو توحید کے عقیدے کی کے بغیر حج ہوا کرتا تھا، اور اس میں انہوں نے کچھ اپنی طرف سے کچھ من گھڑت رسمیں داخل کر رکھی تھیں. مثلا وہ لوگ جو قریش کے لوگ تھے وہ عرفات نہیں جاتے تھے، وہ مزدلفہ میں ہی سارا وقوف کرتے تھے، اور تاریخیں بھی انہوں نے حج کی جو ہے وہ اپنی مرضی سے متعین کر لیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسی بابری کے بعد یہ ساری خراب رسمیں ختم ہوئی، اور یہ حج خالص اللہ کے لیے ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جن جن مقامات پر جانا ہوتا تھا وہیں پر جانا ہوا، اور جیسے مزدلفہ وہ لوگ بک کر لیتے تھے وہ رسم آپ نے ختم کروائی. بتوں کی جو عبادت ساتھ ساتھ ہوتی رہتی تھی وہ ختم کروائی، اور جو اور اس طرح کی جو بہت سی غلط رسمیں تھیں ان کو آپ نے ختم کروائی.
اچھا مفتی صاحب، یہ آپ بتائیے گا، عرفات اور منا کا تو تصور ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ منا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے اپنے فرزند کو لے گئے تھے. عرفات کا بھی پڑھا ہم نے کہ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اس کی مناسبت ہے. یہ مزدلفہ کی کہاں سے ہے؟ مزدلفہ کا جو میدان آتا ہے بیچ میں، مزدلفہ کا یہ کیا ہے، اس کی کیا سگنیفیکینس ہے؟
اصل میں جو روایت عرفات کے بارے میں ہے نا، کہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے جب اترے ہیں تو حضرت آدم کہیں اور اترے تھے، حوا کہیں اور اتری تھی، اور عرفات کے میدان میں ایک دوسرے کو پہچانا، اور یہ تو اس لیے عرفات اس کو کہتے ہیں. پھر مزدلفہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا وہاں پر ایک دوسرے سے ملے تھے، تو مزدلفہ کا معنی ہے ملنے کی جگہ. تو اس لیے مگر یہ روایتیں جو ہیں یہ تو بہت زیادہ آتھینٹک نہیں ہیں، ایسی نہیں ہے کہ ان کے اوپر پورا بھروسہ کیا جا سکے. لیکن جو روایت عرفات کے بارے میں ہے کہ وہاں آدم و حوا نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا، وہی روایت یہ کہتی ہے کہ مزدلفہ میں ان کی باقاعدہ ملاقات ہوئی اور باقاعدہ واپس میں ملے.
اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو مشرکین تھے، جو قریش کے لوگ تھے، یہ ظاہر ہے کہ دین ابراہیمی کے بہت سے جو جیسے حج ہے طواف کرتے تھے یہ لوگ، باقی بھی آپ نے کہا کہ وہ عرفات کی جگہ مزدلفہ جاتے تھے، تو بہت سی چیزیں وہ تیری کر رہے تھے یہ دین ابراہیمی کی. تو ان کا مذہب کیا تھا؟ مشرکین کا کوئی مذہب تھا؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ عبادت تو کرتے تھے، تو ان کا مذہب کیا تھا؟
مذہب ان کا یہ تھا کہ اصل میں ایک بات یہ تھی کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تو مانتے تھے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے بتوں کو شریک کر رکھا تھا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں. ایک تو یہ بنیادی بات تھی. دوسری بات یہ کہ وہ آخرت کا تصور کوئی نہیں تھا ان کے یہاں، تو لہٰذا جو بھی وہ عبادت کرتے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ عبادت ہمیں دنیا ہی میں کام آئے گی، اور ہم جن بتوں کو پکارتے ہیں تو وہ ہمیں دنیا کے اندر رزق دیں گے، مال دیں گے، ہماری اولاد ہوگی، یہ ساری خواہشیں ہم ان سے پوری کریں گے. آخرت کا مرنے کے بعد بھی زندگی کا کوئی تصور نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں توحید بھی تھی اور آخرت کا بھی تصور تھا، لیکن یہ ہوتے ہوتے ان لوگوں نے توحید اور آخرت کا تصور ختم کر دیا اور چند خود ساختہ رسموں کا نام یہ دین رکھ لیا تھا.
اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا حج، ایک ہی حج انہوں نے کیا، تو عمرے بھی فرمایا آپ نے یا آپ نے صرف حج عمرے کے لیے کیا آپ نے؟
جیسے ہجرت سے پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال حج فرمایا کرتے تھے.
اچھا، اسی انداز میں جیسے غیر اسلامی حج ہوتا تھا اسی طرح سے؟
نہیں نہیں، بلکہ اس میں جو غیر اسلامی رسمیں تھی ان کی آپ پابندی نہیں کرتے تھے، اور البتہ اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، شریعت کی طرف سے فرض نہیں کیا گیا تھا، وہ نفلی حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور حج ہجرت کے بعد آپ نے ایک ہی حج کیا حج کے فرض ہونے کے بعد، اور عمرے آپ نے چار عمرے کیے ہیں اپنے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد.
تو عمرہ جو ہے عمرے کی کیا ہے؟ حج تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ حج جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا جو سنت ابراہیمی ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے، یعنی اس کو منا تک وہاں تک لے جاتے ہیں جہاں شیطان کو کنکریاں مارنی تھی انہوں نے. عمرہ جو ہے وہ کیا وہ چھوٹا حج ہے اس کی؟ اس کو
یہاں ہم چھوٹا حج آ جاتا ہے. پھر میں فرق یہ ہے کہ حج کے لیے تو خاص دن مقرر ہے، ان سے پہلے اگر کوئی حج کرنا چاہے تو حج نہیں کر سکتا، بعد میں کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. لیکن عمرہ جو ہے وہ سارے سال کیا جا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا حج ہر مسلمانوں کے لیے ایسا رکھ دیا ہے کہ اگر وہ حج کی وہ فضیلت اس درجے کی تو نہیں ہے، لیکن حج اصغر اس کو کہا جاتا ہے، چھوٹا حج ہے جو کسی بھی وقت میں انسان انجام دے سکتا ہے.
اچھا یہ تاریخ رسول اللہ نے کیسے متعین کی، جو تاریخ بنی ذی‌الحج کی، یہ کیسے، اس کے پیچھے کیا یعنی کیا سگنیفیکینٹ، کیا اس کے پیچھے کوئی، کیونکہ جو کیلنڈر ہے ہجری کیلنڈر ہے مفتی صاحب وہ تو بہت بعد میں آیا، غالباً رسول اللہ کے وصال کے بعد، بہت بعد حضرت عمر کے دور میں، غالباً 17 ہجری میں یا ایسے کچھ.
اصل میں کیلنڈر اس معنی میں تو بعد میں آیا کہ ہجرت کے بعد سے وہ شمار کرنا شروع کیا حضرت عمر نے، لیکن جہاں تک مہینوں کے نام ہیں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلے آتے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے وقت ہی میں وقت سے ہی یہ ذوالحجہ کا مہینہ حج کے لیے متعین ہو گیا تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین نہیں کیا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے متعین چلا آتا تھا. فرق یہ ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو کفار تھے قریش تھے، انہوں نے کیونکہ دین میں بہت سی گڑبڑ کی تھی، ان میں ایک یہ گڑبڑ بھی تھی کہ وہ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیا کرتے تھے، جس کو قرآن کریم نے نصیب کہا ہے. یعنی وہ مثلا بعض مہینے ایسے تھے جن میں کہ لڑائی حرام تھی، تو لڑتے لڑتے وہ مہینہ آ گیا کہ جس میں لڑائی حرام ہے، تو وہ کہتے بھائی اس مرتبہ یہ محرم کا مہینہ ایک مہینے کے بعد آئے گا، اور اس طرح ہوتے ہوتے وہ انہوں نے سارے مہینوں کی ترتیب جو ہے وہ بدل دی تھی. تو لیکن یہ بات کہ ذوالحجہ میں حج کیا جائے گا اور ذوالحجہ کی ان تاریخوں میں ہوگا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے چلی آتی ہے بات.
اچھا یہ کیلنڈر کے حوالے سے مفتی صاحب ایک مہینہ کم زیادہ بھی کیا رسول اللہ نے، آپ کے کیلنڈر جو نافذ تھا اس میں کچھ مہینے،
ایک مہینہ کیا،
ایک مہینہ کم زیادہ بھی ہوا اس کیلنڈر میں جو نافذ تھا، ایسا بھی کچھ ہوا تھا؟
نہیں یار، یہ قریش کے لوگوں نے یہ آگے پیچھے کر رکھے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا اس سال لوٹ پھر کر پھر وہ واقعی ذوالحجہ کا مہینہ تھا جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کیا ہے، وہ واقعی ذوالحجہ کا مہینہ تھا. اسی لیے آپ نے جب خطبہ دیا حجۃ الوداع کے موقع پر تو آپ نے فرمایا کہ آج زمانہ لوٹ پھر کر اسی تاریخ پر آ گیا ہے جس تاریخ کے اوپر وہ فضا میں تھا، یعنی آج واقعی ذوالحجہ ہے، حقیقت میں ذوالحجہ ہے، جو بنایا ہوا ذوالحجہ نہیں ہے.
جی اچھا یہ بتائیے گا مفتی صاحب کہ یہ سات کا جو ہنسا ہے کہ سات مرتبہ طواف اور سات مرتبہ سعی، یہ ہنسوں کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے کہ ہم دو سجدے کرتے ہیں، تین دفعہ کہیں پر ہم کوئی حکم ہے کہ تین دفعہ یہ آپ پڑھے کلمے، کہیں پر سات کا ہنسا، یہ ہنسوں کی کیا اہمیت ہے آپ نے، آپ کیا کہیں گے؟
اصل بات تو یہ ہے کہ دیکھیں یہ ساری حج کی عبادت جو ہے اس یہ درخت یہ سکھاتی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکائے، اور جو بھی حکم جس طرح سے دیا جا رہا ہے اس کے مطابق عمل کرے، چاہے وہ اسے سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو. لیکن ساتھ ہی یہ سات کے ہنسے میں ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ سات کے ہنسے میں بھی کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص پیغام ہے، کہ حدیث میں ایک حدیث میں آپ کا ارشاد دیا ہے کہ آسمان بھی ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں، اور اسی طریقے سے طواف کے اندر جو چکر لگائے جاتے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں، صحیح کے اندر جو چکر لگائے جاتے ہیں وہ بھی ساتھ ہیں. تو یہ کچھ ہے کوئی راز کی بات، کوئی راز ہے، لیکن ہم اس کی پوری حقیقت کو پہچان نہیں سکتے. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہمیں چار سات مرتبہ حکم دیا گیا ہے، اگر ہم سات مرتبہ چکر لگائیں گے، اگر کم دیا جاتا تو کم لگاتے، زیادہ دیا جاتا تو زیادہ لگاتے. حج کی ساری ٹریننگ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کو بے چنو چوہا تسلیم کر لیں. اب دیکھیے کل آج لوگ گئے ہیں، منا گئے ہیں مکہ مکرمہ سے، مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتے تو ان کو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا تھا، لیکن اب کہا گیا کہ نہیں، مکہ مکرمہ کو چھوڑو، اب منا کے اندر جا کر قیام کرو، وہاں کوئی کام نہیں ہے سوائے اس کے جو پانچ نمازیں پڑھیں گے. تو یہ بتلانا یہ منظور ہے کہ یہ جو ہم نے ایک لاکھ کی نمازوں کا ثواب دیا تھا، یہ بھی صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے، اب اللہ کا حکم یہ آ گیا کہ تم منع کرو، تو اب اللہ اسی میں ثواب ملے گا. اب اگر کوئی شخص ایک لاکھ نمازوں کے ثواب کی نیت سے مکہ مکرمہ رہ جائے تو یہ کوئی ثواب کی بات نہیں ہوگی.
مفتی صاحب، یہ جو کہا جاتا ہے ایک لاکھ نمازوں کا ثواب، یہ واقعی یعنی یہ ایک علامتی طور پہ بات کہی گئی ہے یا واقعی ایک لاکھ نمازوں کا، یعنی ایک آدمی نماز نہ پڑھے طویل عرصے تک اور جا کے ایک نماز پڑھ لے مسجد حرام میں تو اس کی لاکھ نمازوں کا ثواب ہو گیا؟
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاکھ نمازوں کا فریضہ اس کے سر سے ثابت ہو جائے گا. یہ جو لاکھ نمازوں کے ثواب کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفلی نمازوں کا، ایک لاکھ رکعت اگر آدمی نفلی پڑھتا تو اس کا ثواب جو ملتا وہ اس کو مل گیا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ایک لاکھ نمازیں اس کے ذمے ہیں وہ ثابت ہو گئی اور وہ اس کا فریضہ اس سے ادا ہو سکتا ہے.
جی اچھا، مطلب احرام کیا ہے؟ احرام کا جو لباس ہے یہ کیا ہے؟ یہ کیسے یہ لباس پہنتے تھے غیر مسلم بھی جب حج کیا کرتے تھے، عمرہ کیا کرتے تھے، یا یہ بھی اسلام نے شروع کیا احرام جو ہے؟
نہیں، احرام اصل میں احرام پہلے بھی باندھا جاتا تھا، لیکن اصل میں احرام نام ہے ایک خاص حالت کا، اس میں بہت سی چیزیں منع ہوتی ہیں. مطلب کھلا ہوا کپڑا پہننا منع ہوتا ہے، خوشبو لگانی منع ہوتی ہے، بال کاٹنے منع ہوتے ہیں، ناخن کاٹنے منع ہوتے ہیں. اس پوری حالت کو احرام کہتے ہیں. اس کا ایک حصہ یہ چادریں بھی ہیں جو انسان پہنتا ہے. چادریں اس لیے پہنتا ہے کہ اس میں کوئی کھلا ہوا کپڑا آدمی کو پہننے کی اجازت نہیں ہوتی، تو اس واسطے وہ پہنتے ہیں. اور یہ ویسے یہ جو لباس تھا چادر، دو چادروں کا، یہ اہل عرب کا عام لباس بھی تھا، جو حج کے علاوہ بھی وہ لوگ اسی قسم کا لباس پہنا کرتے تھے. تو روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ احرام تو وہ پہلے بھی باندھتے تھے اور تلبیہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ساتھ میں اس میں تلبیہ پڑھتے ہوئے یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ ہم تیرے سامنے حاضر ہیں اور تو جو ہے تیرا بہت سارے تیرے شریک بھی ہیں جن کو تو جو تو نے پیدا کیا ہے. تو وہ تلبیہ کے اندر تھوڑا سا فرق تھا، لیکن احرام یہی ہوتا تھا ان کے لیے.
اچھا، حجر اسود جو ہے، حجر اسود کی کیا تاریخ آپ کے سامنے ہے مفتی صاحب؟ یہ کہتے مطلب جنت سے آئے ہوئے پتھر ہے، کیا یہ شاہد ثاقب کا کوئی ٹکڑا کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں ہسٹری میں، یا یہ کیا اس حجر اسود کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
جی، شہاد ثاقب سے اس کا کوئی تعلق بظاہر نہیں ہے. یہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بیان فرمایا کہ یہ پتھر جنت کا ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے، جنت سے کس وقت آیا اور کس وہ اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. اس کے بارے میں کوئی بہت مستند بات موجود نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا پتھر ہے، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس کو استلام کرے گا تو یہ قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دے گا کہ اس نے میرا احترام کیا تھا، یہ صاحب ایمان تھا.
لیکن کعبہ جو ہے وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تو اس وقت اس کے حضرت اسود کے آنے کی کوئی تاریخ ہمارے سامنے نہیں کی، یہ کہاں سے آیا؟
ایسی تاریخ، ایسی مستند کوئی روایت نہیں ہے کہ جس میں یہ پتا چلے کہ یہ کس وقت آیا تھا اور کس طرح آیا تھا، اس کی تفصیل کیا تھی. یہ تفصیلات موجود نہیں، مستند روایت میں موجود نہیں.
کچھ
روایتیں ہیں، بہت سی روایتیں ہیں، مگر وہ کمزور قسم کی روایتیں ہیں، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتے.
جی، بال کٹوانے کا کیا حکم ہے؟ بال کٹوانا جو ہے یہ سنت ہے یا فرض ہے؟ یہ لوگ عمرے کے بعد جو بال کٹواتے ہیں اپنے یا حج کے بعد، کچھ خوشی کروا لیتے ہیں، کچھ بالکل سر صاف کروا لیتے ہیں، کچھ تھوڑے سے بال کٹواتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟
یہ اصل میں حالت احرام کو ختم کرنے کے لیے یہ واجب ہے، یہ بھی واجبات میں سے ہے. لیکن واجب جو ہے وہ پورا سر ملانا واجب نہیں ہے، لیکن سر کا اگر ایک کوڑے کے برابر سر کا اکثر حصہ اگر کٹوا لیں تو اس سے بھی وہ واجب ادا ہو جاتا ہے. لیکن پورا منڈوانا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے. اور چھوٹے اگر بال کرا لیں، اتنے بال کرا لیں کہ ایک کوڑے کے برابر چاروں طرف سے ہو جائیں، تو اس سے بھی فریضہ ادا ہو جاتا ہے. اور جو اس کے بعد پھر حالت احرام ختم ہو جاتی ہے، یعنی جب تک کہ یہ حلف نہیں کرایا تھا اس وقت تک حالت احرام باقی ہے، تو سارے ممنوعات کی پابندی انسان کے اوپر لازم تھی. نہ وہ خوشبو لگا سکتا تھا، نہ تلے ہوئے کپڑے پہن سکتا تھا. لیکن جب یہ حلف کرا لیا یا سر منگوا لیا یا سر کے بال چھوٹے کرا دیے ایک کوڑے کے برابر، تو اس کے بعد اس کے لیے تمام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں.
اچھا مودی صاحب، یہ جو عید الاضحیٰ مناتے ہیں ہم، اب عید الاضحیٰ جو ہے وہ عید الفطر کی طرح اس پہ بھی اس پہ کم جھگڑا ہوتا ہے. عید الفطر پہ تو چاند پہ پوری دنیا میں مسلمان اب آپس میں تقسیم ہے. میں نہیں جانتا کہ اس تاریخ پہ بھی ایسا ہوتا رہا, لیکن اب تو بالکل تقسیم ہے. کہیں ایک دن کہیں دوسرے دن چاند نظر آ گیا, چاند نظر نہیں آیا. اب یہ جو عید الاضحیٰ ہے اس کا بھی یہ سلسلہ ہے کہ یہ ظاہر سعودی عرب میں تو ایک دن ہو جائے گی حج کے بعد, لوگ ایک دن حج ہوا اور اس کے بعد اسی مناسبت سے انہوں نے عید منا لی عید الاضحیٰ. باقی دنیا میں لوگ ظاہر حج تو وہاں نہیں ہو رہا, وہاں باقی جو حج کے ارکان ہیں وہ انجام نہیں دیے جا رہے, لیکن عید الاضحیٰ جو ہے کیا اس کو حج کے حساب سے سعودی حساب سے منایا جائے یا جو چاند کا حساب ان کا مہینوں کا چلتا ہے, کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟
اصل میں اصول یہ ہے کہ ہر جگہ کے احکام اس کے اپنے افق کے مطابق ہوتے ہیں, اپنے اپنے ہورائزن کے مطابق. جس ہورائزن پر جو صورت حال ہے اسی کے مطابق اس کے احکام ہوں گے. مثلا رمضان ہے تو اب یہ دیکھیے چاند کا مسئلہ تو الگ ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر اگر دن ہو رہا ہے تو دوسری جگہوں پر رات ہو رہی ہے, تو ہر آدمی اپنے دن کے حساب سے وہ نمازیں بھی پڑھے گا, روزہ بھی رکھے گا اور عید بھی منائے گا. تو اسی طرح جس افق پر جس جگہ چاند نظر آ گیا ہے اور وہاں پر مہینہ شروع ہو گیا ہے تو اس کے حساب سے وہ اپنی عید منائے گا, اور جہاں نظر نہیں آیا تو وہاں وہ اس کے حساب سے نہیں منائے گا. جب وہ اس جہاں نظر آ جائے گا تو وہ منائے گا. تو اس طرح جو ہمارے ہاں فرق ہے سعودی عرب میں اور مثلا پاکستان میں, تو ہمارے لحاظ سے عید الاضحیٰ وہ ہماری رویت کے حساب سے ہوگی, ہم نے جو اپنے حساب سے چاند دیکھے ہیں اس کے حساب سے ہوگی, اور سعودی عرب میں وہ اپنے حساب سے منائیں گے. تو
اس طرح یہ جو ملک ہے مفتی صاحب, پاکستان, سعودی عرب, عراق, یہ تو ابھی ان کی باؤنڈریز بنی ہے نا, تو ہم جب کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک تاریخ کو عید ہونی چاہیے تو ایک تو یہ دہتی کی بات تو بڑی ٹھیک ہوئی, لیکن ایک سے زیادہ دن بھی ہو سکتی ہے عید اگر آپ کو ان باؤنڈریز کو جو کہ اب پچھلے چند سالوں میں باؤنڈریز بنی ہے, تو کیا ایک ملک میں ایک سے زیادہ, مذہب کیا کہتا ہے, کیا ممکن ہے کہ زیادہ عیدیں ہو جائیں اور چاند الگ الگ نظر آ جائیں بستیوں میں, یہ ایک ہی تاریخ کو ہونا چاہیے, کیا کہیں گے؟
دیکھیے شریعت کے حساب سے دونوں باتیں ممکن ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ سب جگہ پر عید ایک دن ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ مختلف جگہوں پر عیدیں الگ دنوں میں ہوں اپنے اپنی رویت کے حساب سے. یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں, اور پچھلے تاریخ میں ہمارے ہوتی رہی ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا آپ جانتے ہیں کہ عالم اسلام پہلے ایک ہی ملک تھا اور یہ باؤنڈریز اب پیدا ہوئی ہیں, جیسے کہ آپ نے فرمایا. اس وقت میں یہ بکثرت ہوتا تھا کہ چونکہ مواصلات نہیں تھے, اطلاعات پہنچانے کے ذرائع اتنے تیز رفتار نہیں تھے, اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک ہی ملک میں ایک جگہ عید ایک دن ہو رہی ہے, دوسری جگہ دوسرے دن ہو رہی ہے, ساری تاریخ میں ہوتا رہا ہے. لیکن اب جبکہ مواصلات کے ذرائع بہت ترقی یافتہ ہو گئے ہیں, بہت جلدی اطلاعات پہنچ جاتی ہیں, تو میرے نزدیک ایسا ممکن ہے کہ ساری دنیا میں ایک دن عید ہو. ہو سکتے کہ سب لوگ ایک فارمولے پر متفق ہو جائیں. وہ فارمولا انفارچونیٹلی ابھی تک لوگ اس پر متفق نہیں ہوتا ہے, اس بات سے الگ الگ دنوں میں عیدیں منائی جاتی ہیں. لیکن اگر مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پر کہیں دنیا میں کہیں ایک جگہ بھی چاند نظر آ جائے تو وہ ساری دنیا کے لیے وہی دن معتبر ہونا چاہیے. تو اگر اس بات کو اختیار کیا جائے تو سارے دنیا میں ایک دن عید ہو سکتی ہے, ایک دن رمضان شروع ہو سکتا ہے. صرف رات اور دن کا فرق ہوگا, تو بعض جگہ دن ہوگا بعض جگہ رات ہوگی. لیکن یہ فارمولا بچرتے کے سارے ممالک اس کے اوپر اس فارمولے پر متفق ہو جائیں. افسوس ہے کہ ابھی تک اس پر اتفاق نہیں ہو سکا, اس کی وجہ سے یہ اختلاف ہر سال رونما ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے خاصا خلجان امت کے اندر پیدا ہوتا ہے. اس کو کسی بڑے فورم پر اس مسئلے کو طے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ایسا فارمولا سامنے آ جائے جس کے ذریعے یہ الجھن ہے اور یہ اختلاف اور انتشار ختم ہو
جائے. آخر میں آپ سے بات پوچھوں, جیسے سات کا ہنسا, احرام اور مختلف جو مناسک کے حج ہیں ان کی کوئی نہ کوئی, یہ جو طواف ہے, اب میرے ذہن میں بھی ایک خیال آیا اس کی کوئی سگنیفیکینس ہے یا نہیں, کہ یہ طواف جو ہے یہ ہمیشہ کاؤنٹر کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز ڈائریکشن میں ہوتا ہے, یعنی گھڑی کی ایک مخالفین یوں گھوم رہے, یوں چکر لگاتے ہیں سب, تو اس کے لیے تو سگنیفیکینس ہے یا یہ ایسے بس ایک تاریخ طور پہ, یعنی کس طرح ہو سکتا؟
ہاں بس وہ اصل میں کیونکہ حجر اسود سے شروع کرتے ہیں.
اچھا.
اور شروع سے طریقہ یہی دائیں طرف سے جب دائیں طرف بیت اللہ کا دروازہ ہے, تو دروازے سے ایک بار شروع ہوتا ہے آدمی. ویسے بھی یعنی اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا, لیکن حکمت بظاہر اس کی یہ ہے کہ کیونکہ دائیں طرف دروازہ ہے تو حضرت سے شروع کر کے دروازے سے آدمی طواف شروع کرے. جب اللہ کے گھر کا طواف کر رہا ہے تو پہلے دروازے سے ہو کر گزرے, اس وجہ سے وہ دائیں طرف سے شروع کیا.
اچھا کہیں حکم ہے کہ تیز کچھ چکر تیز لگائے جائیں, کچھ ڈھیلے کیے جائیں, اس کی بھی کوئی وجہ ہے یا یہ بھی وجہ ہے؟
ہاں اصل میں یہ طواف میں ہر وہ طواف جس کے بعد صحیح ہوتی ہو اس میں پہلے تین چکروں میں ذرا سا موڑھا کھول کر اور تھوڑا سا اس طرح چلنے کا حکم ہے کہ جس میں چھوٹے قدموں سے تیز رفتاری سے چلے اور کندھوں کو کچھ کائیں, اس کو رمل کائیں کہتے ہیں. جس کی تعریف ہے وہ کوئی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے صحابہ کرام کے ساتھ آئے تھے عمرۃ القضا کے موقع پر, تو کفار نے یہ کہا تھا کہ دیکھو ان کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان کو ذرا اپنی طاقت دکھاؤ, تو اس واسطے وہ اس طرح آپ نے حکم دیا تھا کہ پہلے تین چکروں میں اس طرح چلو. لیکن بعد میں پھر یہ تری خدا اللہ تعالیٰ کو پسند آئی تو باقی بھی رکھ دی گئی, لیکن وہ سنت ہے, واجب نہیں ہے. اگر کوئی شخص وہ نہ کرے تو اس سے کوئی ثواب فاسد نہیں ہوتا, ختم نہیں ہوتا, ثواب پھر بھی ہو جاتا ہے. اسی طرح جو صفا مروہ کے درمیان جب آدمی چل رہا ہوتا ہے تو دو جو گرین ستون ہیں ان کے درمیان تیز رفتاری سے دوڑتے ہوئے نکلنے کا حکم ہے. اور وہ اس وجہ سے کہ حضرت حاجرہ کی کیونکہ یہ یادگار ہے, اور حضرت حاجرہ جب اس جگہ پر پہنچی تھی تو بچے کو جس کو چھوڑ کر آئی تھی وہ نگاہ سے اوجھل ہو جاتا تھا, اس وقت کی ذرا تیز رفتاری سے یہ فاصلہ طے کرتی تھی, تو ان کی یادگار کے طور پر یہاں پر بھی تیز بھاگنے کا حکم ہے.
جی بہت شکریہ آپ کا, اور انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات ہو جائے گی. بہت شکریہ.